عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ کے تناظر میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی جنگ کو ایرانی شہروں تک پھیلانے اور ایران کی طرف سے جنگی میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو جنگ بندی کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کرنے کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامن، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب کو ناکامی سے دوچار کرنے کے لیے 80 کے اشرے میں ایران پر جارحیت کا ارتکاب کیا اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتوں کی حمایت سے شروع میں میدان جنگ میں کامیابیاں بھی حاصل کیں. لیکن ایرانی مجاہدین نے جلد ہی اس کا ازالہ کرتے ہوئے کئی کامیاب فوجی آپریشنوں کے بعد عراق کی سرحدوں کے اندر داخل ہو کر بھی کامیاب کاروائیاں انجام دیں. ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ صدام نے میدان جنگ کی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے ایران کی شہری آبادیوں نیز آئل ٹینکروں کو حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. ایران کے شہری علاقوں پر حملے کر کے ایران کی غیور عوام کے حوصلے پست کر کے صدام انہیں اسلامی حکومت کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا تھا. اسی طرح آئل ٹینکروں پر حملے کی بنیادی وجہ ایران کے اقتصادی نظام کو نابود کرنا تھا، کیونکہ اس وقت ایران کی آمدن کا واحد ذریعہ پیٹرولیم کی مصنوعات اور تیل کی ایکسپورٹ تھی. صدام نے خلیج فارس میں ایرانی آئل ٹینکروں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر اس جنگ کو ایک بین الاقوامی جنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ خلیج فارس کا ناامن ہونا خطے کے تمام ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا. اسی طرح اس علاقے سے جہاں جہاں تیل ایکسپورٹ ہوتا تھا، ان سب ممالک کی تشویشوں میں بھی اس جنگ کی وجہ سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی کے بعد اقوام متحدہ نے قرارداد نمبر 540 کو منظور کیا. یہ پہلی بار تھی کہ سیکیورٹی کونسل کی ایک قرارداد میں اس جنگ کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات پر تاکید کی گئی تھی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے کہنے پر جو تحقیقاتی ٹیم بنی تھی، اس نے اپنی تحقیقات میں ایران کے شہروں ہویزہ خرم شہر کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے ضمنی طور پر بعض ایرانی شہروں کے رہائشی اور غیر فوجی علاقوں پر عراق کا نام لیے بغیر ہوائی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا. اس قرارداد میں نہ تو جارحیت کو روکنے اور نہ ہی جارحے کو سزا دینے کے بارے میں کوئی شک شامل کی گئی. اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہ تھی، اور اس قرارداد میں ایران عراق جنگ کی عبارت شامل کرنے کی بجائے ایران عراق کی صورتحال کی اصطلاح استعمال کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ صدام کی حامی سامراجی طاقتیں اور ویٹو پاور کے حامل ممالک صدام کو ہر صورت میں بچانا چاہتے تھے. ان ممالک نے صدام کی شکست کی صورتحال کے بارے میں کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کر رکھی تھی. انہیں اس جنگ میں صرف فتح اور کامیابی کی امید تھی، لہذا ناکامی کی بعد کی صورتحال میں عراق کے خلاف کسی طرح کا بھی سفارتی اقدام ایران کی بجائے خود صدام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 540 کے جواب میں ایرانی حکام میں طویل مشاورت انجام پائی، اور اس وقت کے صدر اور دفاع کونسل کے سربراہ آیت اللہ سید علی خامنائی نے 3 نومبر کے خطبہ جمعہ تہران میں اس قرارداد کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم اس قرارداد کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس میں صرف صدام کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. لہذا سلامتی کونسل کو ایران عراق جنگ کے حوالے سے اپنی روش کی اصلاح کرنا ہوگی. اس قرارداد کے منظور ہونے لیکن ایران کی طرف سے مسترد ہونے کے بعد عراقی ڈکٹیٹر صدام کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ عالمی اداروں میں اس کے حامی اس کو زیادہ دیر بچا نہیں پائیں گے، اور جنگ میں اس کی عزت اور وقار سے پسپائی آسان عمل نہیں ہوگی. عراق نے اس ناکامی کے بعد ایک اور پینترا بدلا اور ایران کے مختلف شہروں پر کیمیائی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا. عراق کے لیے کیمیائی ہتھیاروں تک رسائی حاصل کرنا آسان بنا دیا گیا، اور اس حوالے سے جہاں کہیں بھی اسے مالی امکانات و وسائل کی ضرورت پڑتی تو خلیج فارس کے بعض ممالک آگے بڑھ کر اس کی مالی امداد کرتے. صدام کو ایک طرف کیمیائی ہتھیاروں سمیت ممنوع کیمیائی ہتھیاروں تک آسانی سے رسائی حاصل تھی، جبکہ دوسری طرف ایران کو معمولی نوعیت کے ہتھیار بھی میسر نہیں تھے. عراق نے اس وقت کے جدید ترین اسلحے استعمال کیے اور جدید ترین فضائیہ کی مدد سے ایران کے شہروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا کر بے گناہ شہریوں جن میں بچے بوڑھے اور عورتیں بھی شامل تھیں کو شہید و زخمی کیا۔ صدام کی طرف سے شہری آبادیوں پر حملوں میں اس قدر شدت آ گئی کہ ایران کو بھی مجبوراً جواب دینا پڑا۔ ایران نے شہری آبادیوں کی بجائے عراق کے شہروں میں موجود فوجی تنصیبات اور سمندر میں چلنے والے عراقی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلط کردہ جنگ کے تیسرے سال کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہی فرمایا، خدا نہ کرے کہ مزید ایک سال تک جنگ جاری رہے اور ہمیں اگلے سال بھی ہفتے جنگ منعقد کرنا پڑے۔ ہم بھیڑیوں کے پنجے میں ہیں جو ہر صورت میں صدام کو بچانا چاہتے ہیں، وہ صدام کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جس نے اسلام اور ایران کے خلاف اس قدر خیانت کی ہے اسے ہرگز نہیں بچانا چاہیے۔ بس ہمیں جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اسے منعقد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام الناس کو صدام کے جرائم کا پتہ چلے اور وہ چہرے بھی بے نقاب ہو جائیں جو صدام کو ٹینک، طیارے اور میزائل دیتے ہیں تاکہ وہ ایرانی عوام کو جہریت کا نشانہ بنائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عراق کی حمایت کرنے والی تمام بڑی طاقتوں اور ممالک کو مخاطب کر کے کہا، اگر اب بھی تم نے صدام کی حمایت جاری رکھی اور وہ ہماری آبادیوں اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بناتا رہا تو ہم بھی کسی تک تیل نہیں پہنچنے دیں گے، اور اگر تم نے صدام کی حمایت اور امداد جاری رکھی تو تم تیل کا رنگ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ امام خمینی نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ بڑی طاقتیں بالخصوص فرانس انجام دے رہا ہے، لیکن جس نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ امریکہ ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے اس واضح موقف کے بعد صدام اور اس کے اتحادیوں نے جنگ کی نئی اسٹریٹجی پر غور و خوض شروع کر دیا۔ دوسری طرف خرم شہر اور اہم ایرانی شہروں کی فتح کے بعد عراقی فورسز کی طرف سے شہری آبادیوں اور آئل ٹینکروں نیز تیل کی تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے ایران کی جنگی حکمت عملی میں بھی تبدیلی ناگزیر ہو گئی۔ ایران کے لیے جنگ کو مزید آگے بڑھانے کے لیے زیادہ آپشن موجود نہیں تھے، کیونکہ ایران عراق کی شہری آبادیوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جغرافیائی حوالے سے مخصوص علاقوں کو آئندہ کی فوجی کاروائیوں کے لیے انتخاب کیا۔ جنگی کاروائیوں کے لیے جغرافیائی پوزیشن کے انتخاب میں ضروری تھا کہ وہاں جنگی توازن ایران کے حق میں ہو اور وہاں عراقی فورسز میں جنگ کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو، اور عراق ان علاقوں کی بجائے دوسری جگہوں کو اپنے ترجیح میں رکھتا ہو۔ عراقی فورسز سمندری اور زمینی حملوں میں کمزور پوزیشن کی حامل تھیں، لہذا ایران نے اور کے علاقے کو آئندہ کی فوجی کاروائیوں کے لیے انتخاب کیا۔ عراق کے پاس بکتر بند فوجی دستے بڑی تعداد میں اور مضبوط نوعیت کے تھے، وہ آرٹلری میں بھی مضبوط تھے، لیکن ہور کے علاقے میں بکتر بند دستے زیادہ کارآمد نہیں تھے، لہذا ایران عراق کی فورسز کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی بہتر پوزیشن میں تھا۔ ایران ہور کے علاقے میں بہت تیزی سے اپنی سرگرمیوں کو انجام دے سکتا تھا، جبکہ عراقی فورسز کی ایک بڑی کمزوری اس کا فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا تھا، وہ بھاری اسلحے اور آرٹلری کے ساتھ تیزی سے حرکت کرنے سے قاصر تھے۔ عراقی فورسز کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایرانی فورسز ہور کے علاقے سے بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں، لیکن عراقی فورسز نے اس علاقے کو مختلف قدرتی، فوجی اور آبی رکاوٹوں سے کافی حد تک محفوظ بنا رکھا تھا۔ ہور کا علاقہ سطح سمندر کے برابر ہے اور بعض جگہوں پر پانی 2 سے 3 میٹر تک اوپر بھی آ جاتا ہے، جس سے علاقے کی گہرائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیز پانی گہری ندی کی صورت میں بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہور کا علاقہ بانس کی مانند بلند و بالا سرکنڈوں کے پودوں سے بھی ڈھکا ہوا تھا، ان سرکنڈوں سے گزر کر عراقی فورسز کو محاصرے میں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ بڑے بڑے سرکنڈوں کی وجہ سے اس کے اندر کی نقل و حرکت باہر سے نظر نہیں آتی تھی۔ ایرانی مجاہدین نے چھوٹی کشتیوں سے اس علاقے کو عبور کر کے الامارہ اور بصرہ کے مواصلاتی رابطے اور سڑک کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی منصوبہ بندی کی تاکہ دونوں شہروں کے درمیان رابطہ ختم ہو جائے اور عراقی فورسز دو حصوں میں بٹ جائیں۔ سامعین، اگلے پروگرام میں اس فوجی کارروائی کی مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔